بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
الحمدللہ رب العالمین ولا عدوان الا علی الظالمین والعاقبۃ للمتقین. اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. حاضرين اللہ تعالیٰ کے دربار میں سب کے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صحیح عقیدہ عطا فرمائے, شرک و بدعات سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور حدیث کو صحیح طرح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اسے صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسی طرح جو ہے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پچھلے خطبوں کے اندر توحید کے سلسلے میں میں نے چند باتیں رکھی تھیں اور بتلانا یہ مقصد تھا کہ انسان کی اگر توحید درست نہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے کوئی بھی اعمال قبول نہیں ہوں گے. اور آج کے خطبے میں توحید کی تاریخ بتلانی ہے کہ یہ توحید کا سلسلہ انسان کی زندگی میں کب شروع ہوا اور کہاں تک آ کر وہ صحیح رہا اور کہاں سے آ کر اس کا شرک اس میں شامل ہو گیا, اور شرک شامل ہوا تو شرک شامل ہونے کے اسباب کیا تھے. آج کا خطبہ میں مجھے یہی ساری چیزیں رکھنی ہیں کہ سب سے پہلی چیز انسان اور پوری کائنات جو ہے توحید کے لیے بنائی گئی, اور توحید کا سلسلہ انسان کی زندگی سے کہاں شروع ہوا انسان کی زندگی میں, اور اس کے بعد توحید کی جو ضد ہے, توحید کا جو ٹکراؤ ہو جو ہے شرک, اور شرک جس کے اندر ہے وہ کبھی بھی نجات نہیں پائے گا, تو یہ شرک کہاں سے شروع ہوا, اور چوتھی چیز یہ شرک شروع ہونے کی وجہ کیا تھی, یعنی انسان کی زندگی میں شرک کیسے آیا, وہ کون سی چیزیں تھیں, وہ کون سے ایسے اقدام تھے یا کون سے ایسے اعمال تھے اس کے جس کی وجہ سے جو ہے وہ شرک اس کے اندر پیدا ہو گیا, اور وہاں سے یعنی اگلا انشاءاللہ جو زندگی رہی اور جمعہ لاؤں گا تو وہاں پر یہ توحید جب شروع ہوئی اور توحید کے بعد جب شرک کا سلسلہ شروع ہوا اور شرک کے ساتھ لڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے رسول بھیجے, تو وہ رسولوں کی دعوت و تبلیغ کیا تھی, یہاں تک کہ ہمارے پاس اسلام پہنچا تو اس کی دعوت و تبلیغ کیا تھی اور وہ کس طرح تھے, وہ ساری کے ساری جو ہے ایک تو یہی ہے کہ توحید درست کرو اور شرک سے باز آ جاؤ. تو آج کے خطبے میں اسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ توحید کہاں سے شروع ہوئی انسان کی زندگی میں, اور اس کی زندگی میں شرک کیسے آیا, کہاں سے آیا اور کیوں آیا. یہ تاریخی جو ہے باتیں مجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے. پچھلے خطبے کے اندر جو باتیں ہم نے سنی تھی اس کو جو ہے چند جملوں کے اندر سن لیں. اللہ ہی سب چیزوں کا خالق ہے, یہ ہم نے اقرار کر لیا تھا کہ اللہ کی جتنی صفاتیں ہیں یا جتنے اسماء حسنہ ہیں اس میں سب سے ٹاپ نمبر پر یا اعلیٰ نمبر پر جس صفت کو لا سکتے ہیں وہ صرف پہلی صفت ہے کہ اللہ ہی خالق ہے. پوری کائنات کے اندر جب پوری کائنات کا وجود نہیں تھا, اللہ کی ذات ہی صرف تھی, تو اللہ نے ان ساری چیزوں کو وجود دیا, اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا. یہی اللہ کی یعنی پہلی صفت ہے سب سے عظیم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ساری کائنات کا خالق ہے. زمین اور آسمان میں جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ ان تمام چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے, جیسے کہ سورہ رعد آیت نمبر 3 اور 16, سورہ انعام آیت نمبر 73 اور سورہ ہود آیت نمبر 7. یہ تین سورتوں کے اندر 4 آیتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی تھی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پوری کائنات کو وجود میں لانے والا اللہ ہے. دنیا میں کوئی نہیں ہے جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہو, صرف اس کائنات کو بنانے والا صرف کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. دوسرا نقطہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رازق ہے, یعنی پوری کائنات کو اللہ نے پیدا کی اور پوری کائنات کی جو ضروریات ہے اس کو پورا کرنے والا بھی اللہ ہے. آسمان کی کیا ضرورت ہے؟ آسمان کو کیا کیا چیزیں چاہیے اپنے آپ کو روکنے کے لیے؟ سمندروں میں کیا چیزوں کی ضرورت ہے؟ پہاڑوں, پتھروں, شجروں, حجروں کو کیا چاہیے؟ تو یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ان کو رزق دے. رزق دینے والا ہر مخلوق کو کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور اس کی دلیل جو ہے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت کے اندر, سب سے پہلی آیت کے اندر, الحمدللہ رب العالمین. یہ جو رب کا لفظ ہے یہی رازق ہے, اسی کا معنی ہے. رب کا معنی کہتے ہیں پرورش کرنے والا, پالنے والا, بڑا کرنے والا, یعنی جس کی جو ضروریات ہے اس کو پورا کرنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مربی. بچے کو پالنے والے اس کے جو ماں باپ ہوتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں یہ مربی ہے. ماں باپ مر جاتے ہیں, دوسرا کوئی پالتا ہے, تب بھی ہم اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ کہ یہ مربی ہے اس کا. یعنی اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ ہی اس کا رب ہے, یعنی اس کی پرورش کرنے والا ہے. تو اس پوری کائنات کا پرورش کرنے والا, اس پوری کائنات کو رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور جس کی صفت جو ہے اللہ تعالیٰ نے رب کے ساتھ خود اپنی صفت ذکر کی سورہ فاتحہ میں, پہلی سورت پہلی آیت کے اندر, الحمدللہ رب العالمین, تعریف اس ذات کی جو پوری کائنات کا پالنے والا ہے, پوری کائنات کا پرورش کرنے والا ہے, پوری کائنات کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے. یہ دوسرا نقطہ تھا. اور اسی طرح تیسرا نقطہ ہم نے لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے. یہ خود بھی یاد ہے نا. یہ تیسرا نقطہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس وقت دنیا بنائی تو کوئی بھی نہیں بیچ میں کہنے والا تھا کہ یہ دنیا اس طرح نہ بنا, کیونکہ اللہ ہی مالک ہے, اللہ نے دنیا بنائی. اور قیامت سے پہلے پہلے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, پوری کائنات کو اللہ فنا کر دے گا, تب بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ کون ہے اور کیوں یہ دنیا فنا ہو رہی ہے, کیونکہ دنیا کسی کے اختیار میں نہیں ہے, دنیا کا مالک صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اسی طرح جب دنیا کی انتہا ہونے کے بعد اللہ پورے انسانوں کو اٹھائے گا قیامت کے دن, جب سارے لوگوں کو اکٹھا کرے گا تو اس میں بادشاہ بھی ہوں گے, اس میں حاکم بھی ہوں گے, اس میں وہ بھی ہوں گے جو پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے ہوں گے, ان میں ذوالقرنین جیسی شخصیت بھی ہوگی, اس میں فرعون اور حامان اور شداد اور قارون جیسی بھی مخلوقیں ہوں گی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پوچھے گا, لمن الملک اليوم, آج تم بادشاہ ہو, تم بتاؤ کیا بادشاہ آج کس کے ہاتھ میں ہے, آج اس دن کا مالک کون ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کا بھی ذکر جو ہے سورہ فاتحہ آیت نمبر 3 کے اندر ذکر کیا, مالک یوم الدین. قیامت کے دن ساری کائنات کو اکٹھا کر دے گا اور اس وقت جو ہے کوئی بھی مخلوق جو ہے اپنی طرف سے زبان نہیں اٹھا سکے گی, کیونکہ اس وقت مالک صرف کون ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ 3 نقطے میں نے بتلائے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے, اللہ ہی رازق ہے اور اللہ ہی مالک ہے. اب یہ تینوں چیزوں سے آپ اگر کسی ہندو کو مسلمان بنانا چاہے, اور اگر آپ یہ 3 نقطے سمجھ گئے ہیں تو یقینی طور پر ہندو سے بھی آپ سوال پوچھ لیں کہ بھائی یہ دنیا کا خالق کون ہے بتاؤ تم, اور پھر اس سے پوچھو رازق کون ہے, پھر اس سے پوچھو مالک کون ہے. اور اگر آپ نے اسے ان 3 نقطوں کو سمجھ لیا تو ہندو کو, کرسچن کو, عیسائی کو, یا مجوسی کو, یہودی کو, تینوں یہ تینوں نقطوں سے آپ جو ہے اسلام کی طرف قائل کر سکتے ہیں, کیونکہ یہی 3 نقطے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے پاس ہو ہی نہیں. اللہ کی صفات میں یہ 3 ایسی صفتیں ہیں کہ دوسرے کوئی بھی مخلوق کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی. اللہ ہی پوری کائنات کا خالق ہے, اللہ ہی پوری کائنات کا پرورش کرنے والا رازق اور رب ہے, اور اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ پوری دنیا کا مالک ہے. ابتدا میں بھی اللہ ہی مالک ہے اور آخر میں بھی اللہ ہی مالک ہے. اور چوتھا نقطہ جو ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا کہ یہ پوری کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, یعنی آسمانوں کو اور آسمان کی مخلوق کو, زمین کو اور زمین کی مخلوق کو, اور ان کے بیچ کی جو مخلوق ہے, اور سمندر کی مخلوق, اور یہ شجر اور حجر اور جو کچھ بھی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں, یہ سب کے سب جو ہے ایک مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں اور وہ بھی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہیں. شجر بھی عبادت کرتا ہے, حجر بھی عبادت کرتا ہے, آسمان بھی عبادت کرتے ہیں, پہاڑ بھی عبادت کرتے ہیں, پوری کائنات کی ہر مخلوق جو ہے عبادت کرتی ہے. اور ان کے دلائل دیکھنے کے لیے سورہ نور آیت نمبر 41, سورہ حج آیت نمبر 18, سورہ فصلت آیت نمبر 11 اور سورہ روم آیت نمبر 26, ان چار صورتوں کے اندر اور چار آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ زمین اور آسمان کی جتنی مخلوق ہے یہ سب کے سب اللہ کے کنٹرول میں ہے اور اللہ کی عبادت کر رہی ہیں, اللہ کے لیے ذکر و اذکار کر رہی ہیں, اللہ کے لیے سجدے کرتی ہیں, اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتی ہیں, اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں, یہ ساری مخلوق. یعنی اس سے یہ بھی پتا چل گیا ہمارے پچھلے خطبے کے نقطے سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو کس لیے پیدا کیا ہے, اپنی عبادت کے لیے. اور دوسرا نقطہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو جو بنایا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت کے اندر ہے کہ یہ دنیا جو آج زمین میں ہم چل رہے ہیں پھر رہے ہیں یہ دنیا بھی اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے. یعنی زمین اور آسمان کی جتنی بھی یہ ساری چیزیں جو بنی ہوئی ہیں اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ انسان. انسان کے لیے بنایا ہے. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. یہ اس آیت کے اندر سورہ بقرہ کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہی وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے آسمان کو جو ہے چھت بنائی, زمین کو بچھونا بنایا, اور آسمان سے تمہارے لیے بارش برسایا, اور اس بارش کے ذریعے سے تمہارے لیے زمین سے رزق پیدا کیا. تو یہ سب کچھ جانتے ہوئے تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت نہ کرو. یعنی اس میں اس آیت میں یہ پتا چل گیا کہ پوری کائنات بھی بنائی کس کے لیے؟ اللہ نے, انسان کے فائدے کے لیے. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کہا کہ اہبطوا منہا جمیعا, یہاں سے اتر جاؤ, اور دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ, یعنی اس زمین کے اندر تمہارا ٹھکانہ ہے اور اس زمین کے اندر جو متاعون الی حین, ایک وقت ایک مدت کے لیے تمہیں اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے. یعنی یہ پوری کائنات اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنائی اور یہ ساری مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے, اور اس سے فائدہ جو اٹھاتا ہے ان چیزوں سے وہ کون ہے؟ انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دنیا کی تمام چیزیں اپنے فائدے کے لیے, انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے. یہ چوتھا نقطہ تھا. اور پانچواں نقطہ جو آج کے تفصیل کے ساتھ اس میں شروع ہے یہ ہے کہ انسان بھی جو ہے اسی مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے. پوری کائنات عبادت کے لیے بنائی گئی اور ہر مخلوق جو ہے اپنی عبادت کا طریقہ جانتی ہے. یہ چار صورتیں جو میں نے بتائی, سورہ نور, سورہ حج اور سورہ فصلت اور سورہ روم, ان چار صورتوں میں چار آیتیں جو میں نے بتائی ہیں یہ اس کی وضاحت کرتی ہے کہ ہر مخلوق کو اپنی عبادت کا اندازہ بھی معلوم ہے, کیسے تسبیح پڑھنی ہے, کیسے نماز پڑھنی ہے, کیسے زکات دینی ہے, کیسے جو بھی عبادت کی ان پر فرض چیز کر دی گئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت پوری طرح سے کر دی. سورہ نور آیت نمبر 41 کے اندر تو اللہ نے اتنا صاف طور پر الفاظ کے ساتھ کہا کہ یہ ساری مخلوق جو ہے اپنی نماز کا طریقہ اور اپنی تسبیح کا طریقہ بھی جانتی ہے. اور پھر اس کے بعد جب انسان آتا ہے تو انسان بھی اسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے, جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر بیان فرمایا کہ یہ انسان اور اس کی اولاد, یہ سارے کے سارے اس کو بنانے والا, اس کا پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. سورہ نساء آیت نمبر 1, سورہ نحل آیت نمبر 72, سورہ بقرہ آیت نمبر 28, یہ تین صورتوں میں تین آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کا ثبوت دیا ہے کہ انسان تو اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا ہے, نہ ہی تیرے جو یہ نسل چل رہی ہے, تیری اولاد جو چل رہی ہے, یہ بھی تیری اپنی مرضی سے نہیں ہے. ان سب کو پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے. اور جو سائنس کی جو ڈارون تھیوری ہے, دوسری تھیوری جو بنی ہوئی ہے, اس کے اندر ہے کہ ہر چیز جو ہے ایک نیچر, ایک فطرت سے پیدا ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں, ساری تھیوری جو ہے ہمارے اسلام کے عقیدے کے خلاف ہے, کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں. یہ تھیوریاں ہر 10 سال کے بعد بدلتی جاتی ہیں. 10 سال میں کوئی تحقیق کرتا ہے سائنسدان, اور اس تحقیق سے کچھ اپنی تھیوری بناتا ہے, لوگوں کو قائل کرتا ہے. اس کے 10 سال کے بعد جو ہے دوسرا کوئی سائنسدان آتا ہے, اس کی تھیوری کو دیکھ کر ایکسپیریمنٹ کرتا ہے, تو پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر کچھ خرابیاں, تو وہ اپنی دوسری تھیوری ڈالتا ہے. اس طرح سلسلے وار وہ تھیوریاں لکھی جاتی ہیں اور تھیوریاں بدلی جاتی ہیں, لیکن اللہ کے کلام کو اور اللہ کی جو کائنات اللہ نے جو بنائی ہے اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوتا. جیسے کہ اللہ کی سب سے بڑی ایک آج ہمارے لیے پورے انسان کے لیے جو ایک موجودہ ہے کہ 1400 سال پہلے یہ قرآن عربی میں لکھا گیا تھا, اور قرآن کی ترتیب جس طرح سے اس وقت تھی آج بھی 1400 سال ہو جانے کے باوجود سب سے پہلی چیز عربی کا قرآن آج بھی عربی میں موجود ہے. اس کا نہ زیر بدلا ہے, نہ زبر بدلا ہے, نہ حرف بدلا ہے, نہ کلمہ بدلا ہے, نہ ڈالا گیا نہ نکالا گیا. یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے کہ 1400 سال پہلے کی چیزیں, بڑے سے بڑے لوگوں نے اقدامات کیے کہ چیزوں کو محفوظ کر دیا جائے لیکن وہ چیزیں محفوظ نہیں ہوئی. لیکن قرآن پاک کو دیکھیں کہ 1400 سال پہلے ایک زمانے میں عربی بولی جاتی تھی, وہ عربی زبان آج بھی موجود ہے, اور اس عربی کے جو خطوط تھے جس انداز سے اس زمانے میں لکھے جاتے تھے آج بھی وہ موجود ہے. حالانکہ چند صدیوں پہلے کی اگر انگلش کو لے لیں تو آج کی انگلش میں بہت زیادہ فرق ہے. اگر ہمارے جو ہے چند سال پرانی اردو کو دیکھ لیں تو آج کی اردو میں بڑا فرق ہے. چند سالوں کی اردو کو دیکھ لیں, کسی اور زبان کو دیکھ لیں کہ جو چند سال پہلے کوئی زبان کا جو ہے کوئی زبان بولی جاتی تھی آج لوگوں نے اس کو تبدیل کر دیا. لیکن 1400 سال پہلے, 1400 سال پہلے جو ہے عربی میں جو قرآن اترا تھا وہ عربی بھی محفوظ ہے, اور یہ قرآن بھی اسی طرح محفوظ ہے. یہاں تک کہ دنیا کے جتنے عرب ممالک لے لیں آپ, ان کا عام جو لہجہ ہوگا گفتگو کرنے کا وہ اپنا اپنا مختلف لہجہ ہوگا, لیکن جہاں پڑھائی کی باری آتی ہے عربی کی, جہاں اخبار نشر کرنے کی باری آتی ہے عربی میں, تو وہ سارے, جہاں لکھائی کی باری آتی ہے عربی میں, تو وہ وہی عربی استعمال کی جاتی ہے جو 1400 سال پہلے کی عربی تھی. اس سے تو متفق ہیں آپ, کیونکہ ہم امارات میں رہتے ہیں, امارات کے اندر ہزاروں مختلف لہجے ہم دیکھیں گے عربی زبان کے, لیکن جو ٹیلی ویژن کے اوپر ہم دیکھتے ہیں عربی کو, یا جو رسالے میں لکھا ہوتا ہے, یہ وہی عربی ہے, اسی انداز کی عربی لکھی جاتی ہے جو قرآن کی زبان ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا جو ہے معجزہ آج ہمارے لیے پوری کائنات کے لیے, کہ اللہ کی تھیوری, اللہ کی جو ہے کائنات کی جو نسخہ اللہ نے دنیا میں بھیجا, اس کے اندر کوئی بھی سائنٹسٹ آ کے چینج نہیں کر سکتا, تبدیلی نہیں کر سکتا. تو یہ ساری چیزیں ہم نے جو ہے اس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں کہ پوری دنیا اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنائی, انسان کو بھی اپنی عبادت کے لیے بنایا, اور اسی طرح انسان کی جو اولاد ہے, انسان اور انسان کی اولاد, ان سب کو جو ہے اللہ نے خود پیدا کیا ہے, اور اللہ ہی نے ان کو جو ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. چنانچہ قرآن پاک کی جو ہے یہ جو چند آیتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی, اس کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 1, سورہ نحل آیت نمبر 72 اور سورہ بقرہ آیت نمبر 28 کے اندر اس کا ذکر ہے کہ پوری کائنات میں انسان کا وجود بھی ہم نے دیا ہے, انسان کی اولاد کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے. نہ کسی پیر, نہ کسی ولی, نہ کسی بزرگ, نہ کسی مزار کے اوپر منت, نہ کسی درخت کے پھل کو کھانے سے اولاد, یہ ساری چیزیں کسی کے اختیار میں نہیں ہیں, یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے کہ اللہ جو ہے انسان کو اللہ نے پیدا کیا, انسان کے لیے اس کا جوڑا اللہ نے پیدا کیا, اور اس جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا ہے. دنیا کے اندر سب سے پہلا انسان, کوئی یہ ثابت کر دے کہ حضرت آدم کو کسی اور چیز نے پیدا کیا ہو, کوئی ثبوت نہیں. کوئی یہ ثابت کر دے کہ ہوا کو جو ہے کسی اور مخلوق نے پیدا کیا, کوئی ثبوت نہیں. کوئی یہ ثابت کر دے کہ کسی مزار کے اوپر جا کے حضرت آدم نے جو ہے دعا مانگی ہو اور وہ جو ہے اولاد پیدا ہوئی ہو ان کو. کوئی یہ ثابت کر دے کہ کسی پھل کا جو ہے, کسی درخت کا پھل جو ہے ماں ہوا نے کھایا تھا اور اس کے بعد ان کو اولاد ہوئی ہے, کوئی بھی نہیں. یہ پوری کائنات جو ہے اللہ نے آدم کو پیدا کیا علیہ السلام, اور ہوا کو جو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے, اور ان سے پوری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے. تو ہمارے دل میں بھی یہ بات ہو جانی چاہیے میرے بھائی, ہمارا بھی یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے یہ مزاروں پہ جا کر ولیوں سے مانگتے ہیں کہ اولاد دے, تو ولیوں کے پاس اولاد دینے کی طاقت نہیں. اجمیر کے درخت کے پاس جا کر جو ہے وہاں کا پھل کھانے سے عورت کو حمل ہوگا, یہ کوئی قدرت کسی پھل کے اندر نہیں. یہ پوری کائنات, یہ آیت تین آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, اس میں یہ دلیل ہے, چیلنج ہے اللہ کی طرف سے کہ پہلے انسان کو کس نے پیدا کیا, یہ ثابت کرو کہ اس زمانے میں کون سا ولی تھا, کون سا بزرگ تھا, کون سی مزار تھی, اور اس زمانے میں کون سا ایسا پھل تھا جو آدم کو پیدا کر سکتا تھا. پھر حضرت آدم سے جو ہے ہم نے ہوا کو پیدا کیا, کوئی یہ ثابت کر کے دکھائے کہ حضرت آدم نے کسی کی منت مانی ہو, حضرت آدم نے کسی کا جو ہے وسیلہ لیا ہو, حضرت آدم نے کسی مزار کے اوپر جا کے زیارت کی ہو, کوئی نہیں. کیونکہ حضرت آدم پہلے انسان ہے اور ہوا جو ہے دوسرے نمبر پر ایک انسان ہے, اور وہ جو ہے اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. پھر جب زمین پر ان کو اتار دیا گیا تو ان سے جو نسل چلی ہے تو وہ کون سے پیر و ولی کی برکت سے ہوئی ہے. یہ سارے ہم اپنے عقیدوں کو درست کریں کہ نہ کسی پھل میں کوئی طاقت و قدرت ہے, اور نہ ہی کسی مولوی کے کوئی تعویذ کے اندر کمر پہ باندھ لو تو جو ہے اولاد ٹھہر جائے گی. یہ ساری چیزیں ہمارے اسلام میں بالکل نہیں ہیں. یہ ان لوگوں کا دھندا ہے جن کے پاس کوئی حلال رزق نہیں ملتا تو پھر یہ ایسے دھندے کھول کر جو ہے اپنے روزے کماتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت دے. آمین ثم آمین. سورہ زاریات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے تخلیق کا مقصد بتلایا, زمین اور آسمان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اس انسان کو بھی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, سورہ زاریات آیت نمبر 56 کے اندر, کہ زمین میں یہ جو انسان اور یہ جنات ہیں, جنات اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم سب انسان ہیں میرے بھائی, مانتے ہیں الحمدللہ. ہم حجر بھی نہیں ہے, شجر بھی نہیں ہے, نہ جانور ہے, نہ اور کوئی مخلوق ہے. ہم جو مخلوق ہیں وہ کون ہے؟ انسان ہے. جب حجر اور شجر بھی عبادت کرتی ہیں تو ہمیں بھی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس چیز کا ہمیں اقرار کرنا ہوگا کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اور یہیں سے توحید کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. جو آیت میں نے پڑھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ آراف آیت نمبر 172 اور 173 کی ہے, یہیں سے توحید کا پہلا نقطہ تاریخ میں جو ہے انسان کی زندگی میں توحید کا پہلا نقطہ جس مقصد کے لیے انسان پیدا کیا گیا وہ ہے عبادت, اور عبادت ہی اصل توحید ہے, اور اسی توحید کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو توحید کی تاریخ جو شروع ہوتی ہے یہ اس وقت شروع ہوئی. عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ زمین کے اوپر آئے ہیں تو پھر کتابیں لکھی گئیں, کتابوں میں بتایا گیا یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن توحید کا سلسلہ اس انسان کے ساتھ اس وقت شروع ہوا ہے جب انسان ابھی اس دنیا کے اندر چلنے پھرنے والا بھی نہیں تھا, اس دنیا میں اترا بھی نہیں تھا, اس دنیا کے اندر ابھی تک پیدا بھی نہیں کیا گیا تھا. عالم ارواح میں, عالم برزخ کے اندر جس کو کہتے ہیں یوم الذرہ, یہ جو ہے اس زمانے کے اندر انسان کے ساتھ یہ توحید کا سلسلہ شروع ہوا جس وقت انسان اپنی اس دنیا کے اصل وجود میں بھی نہیں تھا. اور میرے بھائیو یہ بھی سن لیں کہ ہم جو یہاں آج موجود ہیں اور ہم سے پہلے جتنی کائنات گزر گئی اور ہم کے ہمارے بعد جو دوسری کائنات قیامت تک آئے گی, یہ جتنے انسان آئیں گے مرد عورت بچے جو ہیں بوڑھے سارے کے سارے مخلوق جو ہیں, یہ اس وقت جس کی میں تاریخ بتانا چاہتا ہوں, یہ اس وقت اللہ کے سامنے کھڑی تھی موجود تھی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیٹھ سے حضرت آدم کی پشت سے وہ پوری کائنات کو جو ہم سے پہلے گزر گئی جو ہم ہیں یہاں پر ہمارے بعد جو آنے والی قیامت تک جتنے انسان تھے سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سامنے نکال کر رکھ دیا عالم ارواح کے اندر, اور ان سے اس چیز کا عہد لیا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں, تمہاری پرورش کرنے والا میں نہیں ہوں. اور یہی چیز میرے بھائیوں قیامت کے دن بھی اللہ ہم سے پوچھے گا. قیامت سے پہلے جب دنیا وجود میں نہیں آئی اللہ نے ہم سے جو ہے یہ عہد لیا کہ بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے, اور قیامت جب برپا ہو جائے گی پوری دنیا دوبارہ زندہ کر دی جائے گی تب بھی اللہ ایک ہی سوال لوگوں سے پوچھے گا کہ تمہارا رب کون ہے. تو یہ چیز جو ہے سورہ زاریات ہے سورہ آراف آیت نمبر 172 اور 73 کے اندر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. اللہ اکبر. یہ عہد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ جب حضرت آدم, اس کے بارے میں مختلف تفسیریں آتی ہیں کہ حضرت آدم دنیا میں سری لنکا کے میدان میں پھینک دیے گئے تھے, مختلف تفسیریں ہیں, اور یہ جو واقعہ ہے اس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس اور مسند احمد کی روایت, اس میں مرفوع جو حدیث آتی ہے کہ جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام عرفات کے میدان کے قریب جو ہے ایک میدان تھا, اسی میدان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم کی یہ پوری مخلوق کو پوری اولاد کو باہر نکال کر ان سے یہ عہد لیا تھا عالم ارواح میں. اور اس کی تفصیل کے لیے ہمیں جانے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ہمارے ایمانیات میں سے نہیں, ہمارے ایمانیات میں یہ ہے کہ اللہ نے ہم سے عہد کیا لیا تھا, اس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. تاریخ کے زمین کو دیکھنے سے ہمارا کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اتارنے سے پہلے, بھیجنے سے پہلے, پیدا کرنے سے پہلے ہماری جو روحیں تھیں اس میں ہم سب ہیں میرے بھائیوں. اور اللہ نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ یہ عہد ہم نے کیوں لیا. اس کی دو وجہ بتلائی کہ قیامت کے دن ابھی ہم جو سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسا ہوگا, میں بھی وہاں ہوں گا جب اللہ نے ساری مخلوق سے عہد لیا ہوگا. بالکل ہم میں سے ہر ایک فرد وہاں پر موجود تھا, اور یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم سب سے اسی چیز کا عہد لیا تھا کہ دنیا میں جا کر, اس دنیا میں جا کر, جیسے مسند احمد کی تفصیلی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو یہ تاکیدی حکم دے رہا ہے کہ دنیا میں جا کر بھولنا نہیں, تم نے عبادت کرنی ہے تو صرف میری عبادت کرنی ہے, اور مجھ سے صرف میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. جس کی حدیث جو ہے میں نے صحیح بخاری کی روایت سے نقل کی تھی کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, صحیح بخاری کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور صحیح مسلم میں بھی ہے یہ روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن جب انسان اللہ کے سامنے آئے گا تو انسان سے اللہ تعالیٰ جو ہے کون سا انسان, ان اللہ یقول لأهل النار عذابا, جہنم میں جو سب سے ہلکے عذاب میں جس کو عذاب دیا جا رہا ہوگا, جو سب سے ہلکے عذاب میں جل رہا ہوگا جہنم کے اندر, اللہ اس سے سوال پوچھے گا, لو ان لك ما في الارض من شيء كنت تقتدي به, یہ زمین اور آسمان کی دولت تمہارے پاس تمہیں مل جاتی تو اس جہنم کے اس ہلکے عذاب سے بچنے کے لیے تم اس کو سب فدیہ دے دیتے. تو وہ بندہ جو ہے اس عذاب سے, ہلکا عذاب ہے, معمولی سا عذاب اس کو مل رہا ہے, کہنے کی حد تک میں معمولی کہہ رہا ہوں, یعنی کیونکہ الفاظ ہے اس میں کہ یہ سب سے کم تر عذاب ہوگا, اور اس انسان سے جب اللہ پوچھے گا کہ دنیا ساری اگر تجھے اس عذاب سے بچنے کے لیے فدا کرنی پڑے تو تو دے دے گا, تو وہ بندہ جو اس عذاب کی تکلیف سے فوراً چیخ کر کہہ دے گا قال نعم, بالکل میں ان چیزوں کو فدیے کے طور پر دے دوں گا, لیکن یہ عذاب جو ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. عبرت پکڑے میرے بھائی, یہ عبرت کی بات ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں یار, اگر جہنم بھی بنا ہی ہے تو کوئی بات نہیں, ہم جہنم میں چلے جائیں گے. آپ کے لیے جنت صحیح, ہمارے لیے جہنم صحیح. بہت سارے لوگ بڑے فخر سے کہہ دیتے ہیں, جہنم کا تو تصور بھی میرے بھائیوں انسان کے بس کی بات نہیں ہے. جہنم کا تصور انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اگر انسان عقل مند ہے تو وہ بوڑھا ہو جائے گا, جوان ہے تو بوڑھا ہو جائے گا. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں تم مجھے جو ہے یہ میری سفیدی کو اور میرے جسم کی کمزوری کو یہ نہ سوچو کہ میری عمر بڑی ہو گئی ہے تو میں بوڑھا نظر آ رہا ہوں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حشر کے وہ میدان جس کا نقشہ چند صورتوں کے اندر, آپ نے صورتوں کے نام بھی دیے, کہا کہ ان صورتوں کو کوئی پڑھے گا تو یہی وہ صورتیں ہیں جو جہنم کے نقشے کو اور قیامت کے منظر کو سامنے رکھتی ہے. میں اس منظر کو سوچتے سوچتے بوڑھا ہو گیا ہوں. تو میرے بھائیو بہت سارے لوگ جو ہیں بڑے فخر سے کہہ دیتے ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اگر ہمیں جہنم میں بھی جلنا پڑے گا تو کوئی بات نہیں, مولوی صاحب جنت آپ کو مبارک ہے, اس طرح کہتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ ہلکا عذاب ہے, سب سے کم تر عذاب اس جہنمی کو مل رہا ہے, اور اس سے اللہ پوچھ رہا ہے کہ اگر تجھے پوری دنیا مل جائے اور تیرے اس عذاب سے بچنے کے لیے یہ عوض تیرے سے یہ دنیا مانگ لی جائے تو تو اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے. وہ کہتا ہے بالکل میں اس دنیا کو چھوڑ دوں گا لیکن یہ عذاب مجھے برداشت نہیں ہوتا. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ما ہوا فقط سألتک ما ہوا احون من ھذا, اے میرے بندے جب دنیا میں نے تجھے بھیجا تھا تو یہ جو ہلکا عذاب ہے تیرے اوپر اور یہ جو تو اتنی بڑی دنیا اللہ کے راہ میں جو ہے اس عذاب سے بچنے کے لیے دے سکتا ہے, میں نے تجھ سے کوئی اتنی بڑی دنیا نہیں مانگی تھی. میں نے جب تجھے اس دنیا میں بھیجا تو صرف تجھ سے ایک ہی سوال کیا تھا, تجھے ایک ہی چیز سمجھائی تھی کہ دنیا میں جا کر وہ انت فی صلب آدم, تو ابھی اس وقت تو حضرت آدم کے جو ہے صلب میں یعنی حضرت آدم کے پیٹ میں تھا, ابھی دنیا میں نہیں اترا تھا, اللہ تشرک بھی کہ تو جو ہے اس دنیا میں جا کر میری ذات کے ساتھ شریک نہیں کرنا ہے. فابیت الا الشرک, تو نے ہر چیز جو ہے پوری تو کی لیکن جس کو نہیں مانا ہے وہ صرف شرک کی بات کو نہیں مانا, یعنی تو نے شرک شروع کر دیا تھا, یعنی میری ذات کے ساتھ میں تیرا رازق تھا, میں تیرا خالق تھا, میں تیرا مالک تھا, تو دوسروں کے پاس جو ہے اپنے سر کو پٹکتا تھا, دینے والا میں تھا تو مانگتا کسی اور سے تھا, شفا دینے والا میں تھا تو شفا کسی اور جگہ تلاش کرتا تھا, ہر چیز کی حفاظت کرنے والا میں تھا تو تعویذوں سے حفاظت لیتا تھا. یہ ساری چیزیں جو تو نے میرے ذات کے ساتھ کی یہ بالکل معمولی سی چیز میں نے مانگی تھی, میں نے کوئی دنیا اور آسمان تو اس سے نہیں مانگے تھے. یہ بالکل معمولی سی چیز تھی کہ دنیا میں جانا, صرف میری عبادت کرنا, میرے ذات کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا. یہ حدیث اور یہ آیت جو ہے ہمارے اس مسئلے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کا وعدہ ہم سے کہاں لیا تھا؟ عالم ارواح میں. یہ تاریخ ہے ہمارے توحید کی کہ ابھی دنیا میں ہم نہیں اترے ہیں, لیکن اللہ نے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی ہمیں بتلا دیا تھا کہ اس دنیا میں جا کر توحید کو مضبوطی سے پکڑنا, شرک اس میں کبھی شامل نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کے دربار میں سے دل سے دعا کریں کہ جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اس کے مطابق جو ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اب انسان دنیا میں اترا, دنیا میں آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت آدم کی اولاد کو ایک چیز سے ہمیشہ ڈرا کے رکھا تھا. جیسے کہ ایک عام مثال ہے, ٹھنڈا پانی پیا انسان نے, اس کے گلے میں جو ہے خراشی پیدا ہو گئی. ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نے اسے گلے کی خراشی کے لیے دوا دی کہ یہ جو ہے اس سے تم شفا یاب ہو جاؤ گے. لیکن ڈاکٹر نے ایک دوسرا نسخہ بھی اسے دیا, وہ ہے پرہیز کا. اس نے کہا جب تک تمہارا گلا صحیح نہ ہو جائے ٹھنڈے پانی کے قریب بھی نہ جانا. انسان اگر یہ دونوں نسخے کو عمل کرتا ہے, دوا بھی کھاتا ہے ٹھنڈا پانی نہیں پیتا, تو یقیناً اس کا گلا صحیح ہو جائے گا. لیکن دوا بھی کھاتا ہے ٹھنڈا پانی بھی پیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ڈاکٹر کی دوا میں فرق نہیں پڑا, تو یہ اس کی بھی وہ خوشی ہے, ڈاکٹر کا کوئی قصور نہیں ہے. اسی لیے جب انسان اس دنیا میں بھیجا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو بھی پیدا کیا اور جب اس کی حضرت آدم علیہ السلام کی جب اولاد کو بھی اللہ نے پیدا کیا, تو ان کو ایک ہی چیز سے ڈرایا تھا, ایک ہی چیز کی تمکین کی تھی کہ عبادت میری ضرور کرنا, اس میں شرک نہیں کرنا, لیکن یہ اس راستے پر چلنے کے لیے تمہیں ایک ہی چیز سے بچنا ہے, وہ ہے شیطان. آج ہم چیز یہ ہم سب بھول چکے ہیں. ہم فلمیں بڑے فخر سے دیکھتے ہیں, مکیش کے گانے اور رفیع کے گانے اور لتا منگیشکر کے گانے بڑے دل سے سنتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں, آنسو بھی نکل آتے ہیں, قرآن سننے سے ہمیں کبھی رونا نہیں آتا, ناچ اور گانے کے اندر ہم بھی جھوم جاتے ہیں. یہ کون کروا رہا ہے میرے بھائیو؟ ہم جو ہے وہ انسان کی شکل میں شیطان بن کے بیٹھے. ہم جسمانی طور پر انسان ہیں لیکن ہمارے اندر وہی شیطان ہے جس کو بارے میں حضرت آدم کو اور حضرت آدم کی اولاد کو زمین میں آنے سے پہلے اللہ نے کہہ دیا تھا کہ یہ شیطان ہے تمہارا, یہ دشمن ہے, یاد رکھنا جس چیز سے میں تمہیں منع کروں گا وہی چیز وہ تم سے کروائے گا. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آراف آیت نمبر 22 کے اندر فدلناہما بغرور فلما ذاق الشجرہ بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما. جب حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے شیطان کی بہکاوے میں آ کر اس پتھر اس درخت کا پھل کھا لیا, تو اس موقع پر ان کے جو تقوی والے لباس, وہ جو ان کے جسم کو جو ہے ان کے پردہ پوشی جو لباس کر رہی تھی, وہ اللہ نے اتار لیا. اللہ کی نافرمانی سے نعمت رہتی نہیں, نعمت اللہ چھین لیتا ہے. تو یہ ہے وہ لباس تقوی والا ان سے چھین لیا. اب وہ دونوں میاں بیوی جو ہیں اپنے جسم کو اپنی شرمگاہوں کو ڈھانکنے کے لیے جنت کے جو ہے درختوں کے پتوں کو لے کے چھپ رہے, اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وناداہما ربہما, اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو اللہ نے آواز دی, الم انہکما ان تلکما الشجرۃ واقول لکما ان الشیطان لکما عدو مبین. اے آدم اور اے حوا, میں نے تمہیں اس درخت سے منع کیا تھا کہ نہیں؟ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے, اس سے بچ کے رہنا, اسے کھلا ہوا دشمن ہے اور بڑا دشمن ہے, اس سے بچ کے رہنا. اور حضرت آدم نے جو یہ بات کو ذہن میں نہیں رکھا اور حضرت آدم بھول گئے. اور شیطان نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی انسان کے ساتھ کب شروع کی؟ یہ سارے لوگ جانتے ہیں. جب حضرت آدم کا سجدے کا حکم ہوا, سارے فرشتوں نے سجدہ کیا, لیکن شیطان نے کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, تو یہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں, یہ مٹی کا بنا, میں اس کا سجدہ کرنے والا نہیں ہوں. اللہ نے کہا تو ذلیل ہو کے یہاں سے نکل, تم مردود ہو کے تیرے پر اللہ کی لعنت ہو, فرشتوں کی لعنت ہو, تو یہاں سے نکل جا. اس موقع پر شیطان نے اللہ سے کہا, اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے, تو جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، مجھے بھی تو جو چاہے گا تو کر سکتا ہے، لیکن میں تجھ سے ایک ہی گزارش کرتا ہوں، مجھے قیامت تک زندہ رکھ. اور یہ سورہ آراف آیت نمبر 16 اور 17 کے اندر قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. اے اللہ تو مجھے مہلت دے دے، اور جس طرح آج یہ آدم کے وجہ سے میں دھتکارا گیا ہوں، تیری رحمت سے دور کر دیا گیا ہوں، میں اس دنیا میں جا کر آدم اور آدم کی اولاد کو بھی ایسے ہی کروں گا، ایسے ہی بہکاؤں گا، ایسے ہی گمراہ کروں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، لیکن آؤں گا ضرور، ان کو ہر طرح سے بہکاؤں گا. یہ دیکھیں میرے بھائی، یہ شیطان کی جو شیطان کا جو دعویٰ تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے، دعا کی تھی شیطان نے، مانگا کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. اور آج ہم مانگتے کس سے ہیں؟ پیرانے پیر غوث پاک سے، یا علی مدد. ہم مدد مانگتے ہیں تو علی سے مانگتے ہیں، استغفر اللہ. شیطان جیسی مخلوق نے بھی مانگی مدد کس کی؟ اللہ سے مانگی. اور اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن مجھے قیامت تک تو زندہ رکھ، اور تیرے ان بندوں کو جو ہے میں گمراہ کروں گا. جس طرح آج میں تیری رحمت سے دور ہو گیا ہوں، میں بھی ان کو ایسے راستے پہ لے جاؤں گا جس سے یہ بھی تیری رحمت سے دور ہو جائیں گے. اسی موقع پر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی تھی کہ آدم اس پھل کو نہ کھانا، اور شیطان کو اپنا دشمن سمجھ کے رکھنا، ورنہ یہ شیطان جو ہے تمہیں ہمیشہ گمراہ کرے گا. حضرت آدم بھول گئے، اور حضرت آدم نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ پھل کھا لیا، اور وہی سبب بنا ان کے جنت سے نکلنے کا. اس کے بعد دنیا میں جب حضرت آدم اترے اور ان کی اولاد کا سلسلہ چلا، تو اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے، ہم نا شکر ہیں میرے بھائی، ہم نا شکر ہیں کہ اللہ نے ہر زمانے میں ہر وقت جو ہے اپنے رسولوں کو بھیجا، اپنی آسمانی کتابیں اتاری، اور ہمارے لیے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس دنیا میں، اور ہمارے لیے اس قرآن کو اتارا. لیکن ہم نا شکر ہیں، جیسے ہم سے پہلے قوموں نے آسمانی کتابوں کو پھینک دیا اپنی پیٹ کے پیچھے، جس طرح رسولوں کی دعوتوں کھلا پروا کی، آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود اپنے قرآن کو ہمارے رسول کی تعلیم سے ہم غافل ہو چکے ہیں. تو یقینی طور پر وہی حشر ہمارے ساتھ ہوگا جو ہم سے پہلے قوموں کے ساتھ ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کی اولاد کو بھی جب پہلی بار اس دنیا میں وہ آباد ہوئی ہے، تو اس وقت بھی ان کو یہی سمجھایا تھا، یا بنی آدم، سورہ آراف آیت نمبر 27، اے آدم کی اولاد. یہ توحید کو سمجھانے کے لیے کہ توحید تمہارے اندر محفوظ رہے، اور توحید جو تمہارے سے چھیننے والا تمہارا دشمن شیطان ہے اس سے بچو. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ. یاد رکھو، یہ شیطان تمہیں گمراہ اور فتنے میں نہ مبتلا کر دے. یعنی شیطان کہاں پر لے جائے گا انسان کو؟ توحید سے ہٹائے گا، کیونکہ توحید ہی اصل مقصد ہے. اور شیطان جو ہے تمہیں اسی طرح گمراہ کرے گا، فتنے میں ڈالے گا، جیسے تمہارے والدین کو، آدم کو، حوا کو جنت سے نکالا تھا اس نے، اور ان سے لباس ان کے اتار دیے تھے، ان کی شرمگاہیں ان پر کھول دی تھی، اور وہ جو ہے ایسی مخلوق ہے کہ وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. اچھا، یہ بات جو ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر قرطبی کے اندر، یہ ذرا میں آپ لوگوں کو بتا دیں، اس لیے چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے جادوگروں کی کرامتیں دیکھ کر بڑا اچھا سمجھتے ہیں کہ پہنچا ہوا مولوی ہے، یہ ہمارے کو ہماری ہر چیز کو بتا دیتا ہے، کس نے چوری کی، کس نے کیا کیا، وہ سب بتا دیتا ہے. لیکن قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر قرطبی کے اندر نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر انسان انسان ہے، انسان انسان ہے، تو وہ شیطان کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انہو یراکم ہوا وقبیلہم من حیث لا ترونہم. انسان جو ہے کبھی بھی جنات کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، شیطان شیطان کو دیکھ سکتا ہے. تو میرے بھائیوں، جو جناتوں کو دکھا دیتے ہیں، جو غیبی باتیں بتا دیتے ہیں، وہ انسان ہے؟ وہ انسان جسمانی طور پر ہے، لیکن قرآن کی روح سے وہ شیطان ہے. میرے الفاظ نہیں ہے، کس کے ہیں یہ؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر قرطبی کے اندر اس آیت کی تفسیر میں سورہ آراف آیت نمبر 27 کے اندر نقل کیا ہے کہ یہ جادوگروں کی کرامت نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے جسم میں شیطان بن کر بیٹھے ہیں، جو اپنے جیسے شیطانوں کو دیکھ کے تمہیں بتلاتے ہیں. یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو ہے انسان جو ہے ان شیطان کو کبھی نہیں دیکھ سکتا, جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون, جو لوگ ایمان نہیں رکھتے اللہ کی باتوں پر وہی لوگ جو ہیں شیطان کے دوست ہیں, شیطان کے ولی ہیں. یہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا. اب یہاں پر دو چیزوں کی طرف اشارہ ہوا ہے, حضرت آدم اور حضرت آدم کی اولاد جب اس دنیا میں اتری تو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا وعدہ لیا تھا؟ اپنی عبادت کا, کہ دنیا میں جا کر تم میری عبادت کرنا, اس کی تاریخ آپ کے سامنے آ گئی. اور کس چیز سے ڈرایا تھا؟ شیطان سے ہمیں جب بچ کے رہنا کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے. اب زمین پر جب انسان اترا تو انسان اور جیسے کہ حضرت آدم بھول گئے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے, اسی طرح انسان بھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس نے اللہ تعالیٰ کی اس توحید کو بھلا دیا. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے نصیحت کے طور پر ایک بات کہی تھی, حضرت آدم کو بھی کہا تھا اور حضرت آدم کی اولاد کو بھی, سورہ طہٰ آیت نمبر 130 جاری رکھو یا بند کر دو؟ جاری رکھو. ٹھیک, شیطان کو شیطان سے بچنے کے لیے دنیا میں اترنے کے وقت ایک نسخہ دیا تھا انسان کو, حضرت آدم کو اور حضرت آدم کی اولاد کو. نسخہ کیا تھا؟ اگر وہ نسخہ آج بھی ہم پکڑ لیں تو شیطان سے ہمیشہ محفوظ ہو جائیں گے ہم, اور اللہ کی توحید کبھی خراب نہیں ہوگی. جلدی جلدی میں بتاتا ہوں. سورہ طہٰ آیت نمبر 123, 124, 125, 126 وہ نسخہ جس سے شیطان سے بچا جا سکے. قال اهبطوا منها جميعا, آدم آپ اور آپ کی اولاد آپ کی بیوی دونوں اتر جائیں, جميعا آپ سب مل کر, بعضكم لبعض عدو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو, فإما يأتينكم مني هدى, یاد رکھنا دنیا میں جانے کے بعد میری طرف سے ہدایت تمہیں ملتی رہے گی, قدم بہ قدم تمہیں رہنمائی ملتی رہے گی. تو کیا چیز ملی؟ کیا چیز ملی؟ رہنمائی, ہدایت ملی. اور حضرت آدم کو اللہ نے کہا کہ یہ ہدایت کو سنبھال کے رکھنا, فمن اتبع ہدایا, جو شخص میری ہدایت کی اتباع کرے گا اس دنیا میں جانے کے بعد, فلا یضل, وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا, ولا یشقا, اور کبھی بھی برا بھی نہیں بنے گا, کبھی بھی بدکار نہیں بنے گا. ومن اعرض عن ذکری, اور یہ بھی یاد رکھ لینا آدم, اگر کوئی بھی شخص میری اس نصیحت سے میری اس ہدایت سے اعراض کر لے گا, فإن له معیشة ضنکا, تو اس کی ہم جیسی زندگی کو تنگ کر دیں گے, اس کی زندگی کو, اس کی معاشی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے. ونحشرہ یوم القیامۃ اعمى, اور قیامت کے دن اس کا حشر جو اندھے لوگوں میں ہوگا, وہ اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا. قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا, قیامت کے دن جب پھر تم کہو گے کہ اللہ نے اندھا کیوں پیدا کیا, اندھا کیوں اٹھایا, جبکہ ہم دنیا میں بڑی بڑی آنکھیں والے تھے, ہم تو ناچ اور گانے میں مزے لیتے تھے دیکھ دیکھ کر, تو ہمیں اندھا کیوں پیدا کیا اٹھایا دوبارہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کذالک اتت کا آیاتنا, اسی طرح یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نشانی ہماری آیتیں تمہارے پاس آتی تھی, فنسیتھا, تم نے سب کو یاد رکھا لیکن میری آیتوں نشانیوں کو تم نے بھلا دیا تھا اس دنیا میں. وہ کزا نکل گیا تم کا, اور آج کے دن ہم تمہیں بھلا دیں گے. یہ تھی حضرت آدم کو تاکید کہ دنیا میں جانا ہے شیطان سے بچنے کے لیے نسخہ بھی میں دوں گا, اور وہ نسخہ یہ ہے کہ میری بار بار ہدایتیں تمہیں ملیں گی, ان ہدایت پر عمل کرنا تو زندگی تمہاری جو ہے ہمیشہ تم گمراہ بھی نہیں ہوگے اور کوئی تکلیف میں پریشانی میں نہیں مبتلا ہوگے. لیکن جو ہماری ہدایت سے اعراض کرے گا اس کی زندگی بھی تنگ ہو جائے گی, قیامت کے دن بڑی آنکھوں والا بھی اندھا اٹھایا جائے گا, اور قیامت کے دن وہ بھلا دیا جائے گا جیسے اس دنیا میں اللہ کی ہدایت کو اس نے بھلا دیا تھا. سورۃ طہٰ آیت نمبر 130, 123, 124, 125, 126, حضرت آدم کی اولاد کو, یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اے آدم کی اولاد تم بھی سن لو, یہ تو بات آدم کی تھی لیکن آدم کی اولاد تم بھی سن لو, تمہارے پاس میرے رسول آئیں گے میری آیت اور نشانیوں کو لے کر, میری کتابوں کو لے کر تمہارے پاس آئیں گے, اور جس شخص نے بھی ان کو اپنا لیا, من اتقا, جو ان چیزوں کے ساتھ رہ کر اللہ کے عذاب سے ڈر گیا, وہ اصلاح اور اپنی اصلاح کر دی, نیک و صالح بن گیا, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو ایسے انسان کو کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہوگا اور کسی قسم کا غم بھی نہیں ہوگا. وَأُولَئِكَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا, جو ہماری ان آیتوں کا انکار کر دیں گے, جھٹلائیں گے ان کو, وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا, ابھی ضرورت نہیں ہے قرآن پڑھنے کی, ہم تو نبی کی امتی ہیں, ہمیں کلمہ پڑھ لیا جنت میں چلے جائیں گے. جو اس طرح کبر کرے گا تو وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, یہ جہنم میں جلنے والے ہوں گے, ہم فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. سورہ اعراف آیت نمبر 35 اور 36. یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ سب سے پہلی چیز, دنیا میں ہم بھیجے گئے ہیں تو اللہ کی عبادت کے لیے. عبادت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کی تنبیہ کی کہ شیطان سے بچتے رہنا. شیطان سے بچنے کے لیے نسخے اتارے, آسمانی کتابیں اور ہدایات دی, اور اللہ نے فیصلہ بھی کر دیا کہ جو ان کتابوں کو مضبوطی سے پکڑے گا وہی دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب, اور جس نے ان ہدایات کو چھوڑ دیا تو دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد ہوگا. اس کے بعد اب شرک کہاں سے شروع ہوا, کو تنگ نہ ہو, یہ شرک یہاں سے شروع ہوا ہے ہماری زندگی کے اندر, اور وہ ایک ہی سبب تھا کہ جو ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ نوح آیت نمبر 23 میں, سورہ نوح آیت نمبر 23, اور یہ تاریخ ہے ہمارے شرک کی, اور یہ شرک کیسے شروع ہوا وہ بھی اسی کے اندر ہے. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُعَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ وَنَسْرًا, یہ پانچ لوگوں کے نام ہے, پانچ ان کے بوت ہیں جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھے, اور قرآن نے بیان فرمایا سورہ نوح آیت نمبر 23 کے اندر کہ یہ جو ہے قوم نے جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس رسول بنا کے بھیجے گئے تو کیوں بھیجے گئے تھے, وہ یہ وجہ تھی کہ ان لوگوں نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو چھوڑ کر ان لوگوں کو اپنے لوگوں کو کیا کہا کہ یہ تو جو ہے دین سے پھرا ہوا, اس کا دین الگ ہے, حضرت آدم کی شریعت کے اوپر یہ نہیں ہے, اس نے نیا اسلام لے کر آیا ہے, تو لہذا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ, تمہارے یہ بوتوں کو نہ چھوڑنا, کبھی نہیں چھوڑنا, اس کی بات میں آ کر وَلَا تَذَرُنَّ وَدْ کو بھی نہیں چھوڑنا, سعا کو بھی نہیں چھوڑنا, یغوث کو بھی نہیں چھوڑنا, یعوق کو بھی نہیں چھوڑنا, اور نصر کو بھی نہیں چھوڑنا, یہ پانچ ہیں. اب یہ کون ہے, اس کی تفسیر کون کریں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, کیونکہ ان کے زمانے میں قرآن اترا ہے, لہذا بخاری کے الفاظ ہیں. یہ آخری ہے آیت, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح, یہ پانچ جو ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک اور صالح بزرگ لوگوں کے نام ہیں. قرآن نے یہ پانچ نام لیے ہیں, یہ کن کے نام ہیں میرے بھائیوں, نوح علیہ السلام کے زمانے کے پانچ نیک اور صالح بزرگوں کے نام ہیں, ولی اللہوں کے نام ہیں. حضرت عباس ابن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر کرتے ہیں, بخاری کے اندر ہے کتاب کہ قرآن جو ہے تفسیر القرآن باب ود ولا سعان کی تفسیر کے اندر یہ نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ نیک اور صالح لوگوں کے نام تھے. فلما ہلکوا, جب ان کی وفات ہو گئی, وأوحى الشيطان شيطان إلى قومهم أن انسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنسابا وسموها بأسمائهم, شیطان ان لوگوں کے پاس آیا جب یہ بزرگ مر گئے, ان کی وفاتیں ہو گئیں, شیطان اس قوم کے پاس آ کے کہنے لگا کہ دیکھو یہ بزرگ تمہارے جا چکے ہیں, چند دنوں کے بعد تم ان کی اچھائیاں بھی بھول جاؤ گے, لہذا کہ جس جس مجلس کے اندر بیٹھتے تھے وہاں پر ان کے جو ہے ناموں کو نصب کر دو, ان کی نشانیاں بنا کے رکھ لو تاکہ جو ہے تم آئندہ بھول نہ جانا, اور تمہاری جو آئندہ نسل آئے گی وہ بھی بھول جائے گی کہ یہ کون تھے, لہذا تم ان کو جو ہے نام لگا کر ان کو کوئی نشانی تو اس کے طور پر ان کو نصب کر دو وہاں پر. ففعلوا, یہ قوم سیدھی سادی تھی, اور انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا شیطان کے بہکاوے میں آ کر. شیطان سے بچنے کے لیے تاکید تھی اور دو نسخے تھے, ہدایت کو اپنانا, لوگوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا. فلم تعبد حتی اذا ہلک اولائک وتنسخ العلم عبدت, اللہ اکبر, امام بخاری کی اس عبارت سے جو صحیح بخاری کے اندر ابن عباس نے بتائی ہے, میرے بھائیو آج یہ واقعہ ہمارے پر فٹ ہوتا ہے کہ ہم ہند و پاکستان اور جو ہے بنگلہ دیش کے رہنے والے, ہمارے پاس ہزاروں مزار موجود ہیں, ہزاروں ولی اور پیر و بزرگ ہمارے وہاں پر موجود ہیں, لیکن آج تک کسی مرد مجاہد نے یہ دیکھا کہ ہمارا اسلام ان چیزوں کو منع کرتا ہے, یہ دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ جب یہ بھی بزرگ مر گئے, یہ لوگ جنہوں نے ان کے نام گاڑے تھے, جنہوں نے نشانیاں لگائی تھی بزرگوں کی, جب یہ بھی ختم ہو گئے, شیطان دوسرے لوگوں کے اوپر آیا, دوسری نسل کے اوپر آ کے کہنے لگا تم لوگ بے وقوف ہو, مسجدوں کو چھوڑو کیونکہ تمہاری عبادتوں میں وہ مزہ نہیں رہا, جاؤ انہی جگہوں پہ جا کے تم عبادت کرو جن جگہ پر یہ بزرگوں کی مورتیاں یا نشانیاں موجود ہیں, تاکہ تم کم سے کم ان کو دیکھ کر اپنی طرف سے تم صحیح عبادت کرنے لگو گے. ایک دور آیا کہ لوگوں کو شیطان نے بہکا کر کہنے لگا بے وقوفو تم گناہگار ہو, تمہارے اعمال اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے, لہذا اگر تمہیں مانگنا ہے تو ان کے تحفے سے مانگو. اور یہ اس وقت ہوا ہے میرے بھائیوں, دیکھیں کہ وَإِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ, جب جو اللہ نے ہدایت ان کو دی تھی, آج ہمیں اللہ نے کیا دیا ہے قرآن اور حدیث دی ہے, لیکن آج ہم نے بھی اس کو کیا کیا, یہ ہے وہ حدیث کے الفاظ کہ جب یہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت ان کو ملی تھی انہوں نے اس کو مست کر دیا, بدل دیا, بھلا دیا, شیطان نے کہا کہ اب تم ان کے سجدے کرو تو یہ اللہ تم سے راضی ہوگا. اور یہ پہلا زمانہ تھا تاریخ کے اندر کہ انسان نے اپنے سجدے کو اللہ کا سجدہ چھوڑ کر ان بزرگوں کے سجدے کو ان کے اوپر جا کے سجدہ کیا. یہ ہے میری تاریخ میرے بھائیو, میں نے نہیں بتائی, قرآن کی روح سے صحابہ کرام اس کی تاریخ کو بتاتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو شرک سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر آیا, اور یہ لوگ بزرگوں کی اندھی محبت میں, بزرگوں کی اندھی محبت کے اندر, اور محبت بھی اس انداز کی تھی کہ جو اللہ کی ہدایت ان کو ملی تھی اس ہدایت کو انہوں نے چھوڑ دیا. آج میرے بھائیو ہم سب لوگ ہیں یہاں پر, اگر میں کسی بزرگ ولی کو برا کہتا ہوں تو لوگ مجھ میں ناراض ہوتے ہیں کہ یہ ولی اور پیروں کی قدر نہیں کرتا, اور جب میں کہتا ہوں کہ ان مزاروں کا وجود ہمارے اسلام میں نہیں ہے تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہمیں غلط سمجھتے ہیں. میرے بھائیو میں غلط ہوں یا قرآن غلط ہے, یہ حدیث غلط نہیں ہے, میں بھی آپ جیسا ہندوستانی ایک اجمی انسان ہوں, لیکن عربی کی عبارتیں میں نے نہیں لکھی, یہ قرآن اور حدیث کی باتیں آپ لوگوں کو حوالے کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ ہمارے اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قبر نہیں, ایک مزار نہیں, ایک بت نہیں تھا, اور کوئی بزرگ اور ولی کی جو ہے کوئی اس طرح کی عبادتیں نہیں کرتا تھا, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کہ حضرت علی سے کہا تھا کہ علی جانا اس دنیا سے جب سفر کرتے رہو جہاں کہیں بھی تمہیں کوئی ایسی قبر نظر آئے جس قبر کے اوپر لوگ جو ہیں سجدہ کرتے ہوں, اس کی عزت و تعظیم کے لیے گھومتے ہوں, اس قبر کو زمین سے مٹا دینا. یہ قرآن اور حدیث کے الفاظ ہیں, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ربی لا تجعل قبری وطنی عوضا, آخری مرتے دم آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ اللہ میں اس دنیا سے جاتا ہوں لیکن میری آخری دعا ہے کہ میری قبر کو جو ہے کوئی بدھ کا نہیں بنانا, تاکہ یہ لوگ جو ہے میری قبر کو بھی سجدہ کرنے لگیں گے. اور یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ لا اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد, اللہ اکبر, اللہ لعنت بھیجے ان یہودی اور عیسائیوں کو کہ انہوں نے اپنے نیک اور صالح بزرگوں کی قبروں کو مزاریں بنا دی, مسجدیں بنا دی. تو ہمارے اسلام میں یہ مزاریں اور مسجدوں کا کوئی ذکر نہیں اس طرح کا. ہمارے اسلام کے اندر کسی قبر کا سجدہ کرنا حرام ہے, ہمارے اسلام کے اندر اس سے زیادہ قبر اٹھانا حرام ہے, ہمارے اسلام کے اندر کسی انسان کو مسلمانوں کے قبر سے ہٹا کر قبرستان سے کسی دوسری جگہ قبر بنا کر اس کا سمت بنا کر اس کی مزار کا بنا کر یہ سب بنانا ہمارے اسلام میں حرام ہے. میں نہیں کہتا ہوں, قرآن اور حدیث سے بتا رہے ہیں. اور یہ اس لیے ہوا ہمارے ساتھ کیونکہ آج ہم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا ہے. یہاں پر آپ کی مجلس میں ایک ایسا انسان ہے جو گریجویٹ ہے, بی اے پاس ہے, لیکن اس بیچارے نے میرے ہاتھ میں مسلم کی کتاب اردو کی دیکھی تو کہتا ہے کہ مولوی صاحب یہ کتابیں تو ہم نے کبھی کھول کے پڑھی بھی نہیں, یہ ساری حدیثیں ہیں اس کے اندر. دیکھیں اس نے اعتراف کیا, گریجویٹ لڑکا ہے لیکن اس نے اعتراف کر دیا کہ یہ حدیثیں ہم نے آج تک کبھی پڑھی نہیں. تو میرے بھائیو آج ہم بھی یہ مزاروں پر یا غیر اللہ کو پکارنا یہ کرتے ہیں کیونکہ وہ تاریخ آج ہم آزاد کر رہے ہیں, اس تاریخ کو ہم آباد کر رہے ہیں جو سب سے پہلے شرک ہمارے زندگی میں آیا. ابھی جو ہے بات آگے سامنے آ گئی, صرف مجھے ایک سوال پر بتا دیں کہ ہمارے اسلام میں شرک کہاں سے شروع ہوا تاکہ میں سمجھوں میرا خطبہ مکمل ہو گیا. نوح علیہ السلام کی قوم میں کیسے شروع ہوا, ان کے پانچ بزرگوں کی اندھی محبت میں آ کے لوگوں نے ان کی پہلے مزاریں بنائی, اس کے نام لکھے, اور اس کے بعد مسجدوں کو چھوڑ کر وہاں جا کے عبادتیں کرنا شروع کر دی, اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کو پکارنے کے بجائے ان کو پکارنا شروع کر دیا. ابھی انشاءاللہ اگلے خطبے میں, آئندہ جو آئیں گے خطبے, انشاءاللہ شرک کے کتنے قسم ہیں, کس کن کن چیزوں میں شرک ہم نے کیا ہے, اس کی تفصیل آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ کے دربار میں صرف دل سے دعا کریں کہ جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اس کے اوپر سب سے پہلے غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سوچنے کی توفیق عطا فرمائے, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن اور حدیث کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, شیطان کے شر اور مکر و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ کے موحد بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے, مشرک و بدعتی ہونے سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقيم الصلاة.